لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا على سيما بقية الله في العالمين أرواح العالمين له الفدا أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون درود بيجي محمد وعلى حضران محترم سورہ مبارکہ نحل کی 97th آیا 97 آیت کے ذیل میں آج گفتگو کا چوتھا روز عنوان حیات طیبہ اور اس کا حصول حیات طیبہ وہ حیات کے جس کو خداوند عالم انسانوں کے لیے مطلوب قرار دیتا ہے انسان اس زمین پر زندگی گزارنے آیا ہے لیکن انسان اس زندگی پر کیسے زندگی گزارے ظاہر ہے اس کا سلیقہ اور ڈھنگ بھی خداوند عالم ہی بہتر بتا سکتا ہے اور خداوند عالم نے ایک حیات طیب کے جو فقط اس زمین یا اس دنیا کے لیے ہی مخصوص نہیں ہے بلکہ اس دنیا کے بعد جو آخرت ہے اس کا اطلاق وہاں بھی ہوتا ہے خداوند عالم نے اس حیات طیب تک پہنچنے کا راستہ بتایا اور خداوند عالم نے چونکہ یہ زندگی انسان کے لیے رکھی ہے اور انسانوں میں مرد اور عورت مساوی ہیں برابر ہیں درجۂ انسانیت میں کوئی فرق نہیں ہے انسان بحیثیت انسان ایک ہی حقیقت کا نام ہے مرد اور عورت اس دنیا میں آ کر خداوند عالم نے کچھ تقاضوں کے تحت کسی کو مرد اور کسی کو عورت بنایا اور اسی کے اعتبار سے اس کی خصوصیات کو رکھا اور ان کی ذمہ داریوں کو مختلف قرار دیا لیکن مقام انسانیت میں چاہے وہ مرد ہو یا عورت برابر ہیں اسی اعتبار سے خداوند عالم نے مرد اور عورت دونوں کا تذکرہ کر کے کہا کہ جو کوئی بھی عمل صالح انجام دے اور وہ مومن ہو تو خدا اس کو ضرور بے ضرور حیات طیب عطا کرے گا اور اس کے عمل سے زیادہ اس کو اجر عنایت کرے گا اس کے عمل سے بہتر اس کو اجر عنایت کرے گا بس ہماری گفتگو یہ چل رہی ہے کہ حیات طیبہ کا حصول کیسے ہوتا ہے حیات طیبہ کے لیے خداوند عالم نے بنیادی شرائط رکھی کہ جن کو اس آیت میں بیان کیا گیا عمل صالح اور ایمان کل تک کی جو ہماری گفتگو ہوئی اس میں ہم نے عمل صالح کے بارے میں کافی چیزوں کو بیان کیا آپ کے سامنے حتیٰ دو انبیاء کی آرزو کو بیان کیا دو انبیاء کی دعاؤں کو بیان کیا کہ دو جلیل قدر انبیاء ہیں صاحبان قدرت ہیں صاحبان اختیار ہیں صاحبان مملکت ہیں جن کے پاس بہت بڑا اختیار ہے بہت بڑا لشکر ہے بہت بڑی حکومت ہے مگر جس چیز کو وہ خداوند عالم سے طلب کر رہے ہیں وہ صالحین کے اندر شمار ہیں حضرت سلیمان نبی کے بارے میں بیان ہوا کہ جن کی اس دعا کو بیان کیا کہ جس میں انہوں نے خداوند عالم سے کہا کہ ربی اوزینی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین پروردگار جو نعمتیں تو نے مجھ پر میرے ماں باپ پر نازل کی ہیں ان پر مجھے شکر گزاری کی توفیق عطا فرما اور مجھے ایسے اعمال کی توفیق دے کہ جو صالح ہوں، نیک ہوں، اچھے ہوں، اور ان کی نیک اور اچھے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ تو ان اعمال سے راضی ہو جائے، ایسا عمل کرنے کی توفیق دے، اور مجھے صالحین میں داخل کر دے۔ اور اسی طرح دوسرے نبی جناب یوسف کے، جن کے پاس بھی قدرت ہے، طاقت ہے، اختیار ہے، خزانوں کے مالک ہیں، عزیز مصر کے عزیز بن گئے، اس کے بعد وہ بھی خداوند عالم سے یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پروردگار بے شک تو نے مجھ کو حکومت میں سے ایک بڑا حصہ عطا کیا، بے شک تو نے مجھے علم تعویل عطا کیا، پروردگار تجھ سے میری درخواست یہ ہے کہ تو دنیا و آخرت میں میرا ولی و سرپرست ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین، مجھے حالت اسلام میں مسلمان ہونے کی حیثیت پر ہی موت عطا کرنا، والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالحین کے ساتھ ملحق فرما دینا۔ یہ دو آیتیں آپ کے سامنے بیان کی کہ کتنا بڑا درجہ ہے صالحین کا، کتنا بڑا مقام ہے صالحین کے اندر آنے کا۔ بس عمل صالح کی بحث کو ہم نے کل آپ کے سامنے تقریباً نمٹایا۔ ظاہر ہے گفتگو بہت ساری ہو سکتی ہے، مگر اور بھی مطالب ہیں جن کی طرف آپ کی توجہ دلانا مقصود ہے۔ عزیز، جو دوسری چیز قرآن کریم میں بیان کی گئی کہ عمل صالح کے ساتھ ساتھ حیات طیبہ کے حصول کے لیے جو چیز شرط ہے، وہ کیا ہے؟ عمل صالح کے ساتھ ایمان ہے۔ قرآن کریم میں سورہ رعد کی ایک اور آیت ہے، اور جہاں جہاں آپ ایمان کو دیکھیں گے اس کے ساتھ عمل صالح کی بات خود بخود آتی ہے۔ قرآن سورہ رعد کی آیت ہے کہ مسلمان مومن کون ہوتا ہے؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے کر آتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، لہم توبہ، خوشی ہے، خوشخبری ہے ان کے لیے، ولہم حسن مآب، اور ایک بہت خوبصورت مقام، جگہ، آخری ٹھکانہ ان کے لیے خدا نے مہیا کیا ہوا ہے۔ کن کے لیے؟ کہ جو ایمان لے کر آئے اور عمل صالح انجام دیا، نیک عمل انجام دیا، عمل صالح جس کو خدا اپنی رضا عنایت فرمائے وہ عمل صالح کہلاتا ہے۔ اسی طرح عزیزوں، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ قرآن کریم میں خداوند عالم نے تمام انسانیت کو کہا کہ تمام انسانیت گھاٹے میں ہے۔ کون سی سورہ؟ سورہ والعصر۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، ان تاکید الانسان کے اوپر جو الف اور لام لگا ہے، یہ کلیت کا معنی دیتا ہے، جمع کا معنی دیتا ہے۔ یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں الحمدللہ، ایک دفعہ ہے حمد، ایک دفعہ ہے الحمد۔ حمد کہتے ہیں تعریف کو، الحمد کہتے ہیں تمام تعریفوں کو۔ انسان الانسان، انسان کا مطلب ایک انسان، الانسان کل انسان، تمام کے تمام انسان۔ ان الانسان، بے شک تمام انسان، لفی خسر، گھاٹے میں، نقصان میں ہیں۔ پروردگار، اس گھاٹے سے، نقصان سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے، یا تو نے انسانوں کو خسران کے لیے، گھاٹے کے لیے خلق کیا ہے؟ تیری حکمت یہ ہے کہ تو اس کائنات میں ذرے ذرے کو فائدے کے لیے خلق کیا کرتا ہے۔ تو جو شاہکار خلقت ہے کہ جس کو بنانے کے بعد تو نے خود اپنی تعریف کی، انسان کو بنانے کے بعد تو نے کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ ذات کے جو بہترین خلق کرنے والا ہے۔ تو نے انسان کو خلق کر کے اپنی خلقت کی تعریف کی ہے پروردگار، تو نے اپنے آپ کی تمجید کی ہے۔ کیا یہ انسان خسارے میں جانے کے لیے پیدا ہوا، جبکہ کائنات کا ذرہ ذرہ فائدے کے لیے ہے؟ ہر چیز کا فائدہ ہوتا ہے، ہر چیز سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے، انسان گھاٹے کے لیے ہے؟ خدا کہے گا نہیں۔ آیت کو پورا پڑھو، الا الذین آمنوا، ہر انسان نقصان میں ہے، مگر ان انسانوں میں سے جو لوگ ایمان لے کر آ گئے۔ خدایا، فقط ایمان لانا کافی ہوگا خسارے سے نکلنے کے لیے؟ نہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ انسانوں میں سے صاحب ایمان ہو گئے، اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے عمل صالح کو انجام دیا۔ اب جب ایمان کے ساتھ عمل کی بات آ گئی، تو خود بخود عمل کا جب دائرہ آتا ہے تو انسان کے اوپر عزیزوں مشقتیں آتی ہیں، جب عمل کی بات آتی ہے تو انسان کے اوپر زحمتیں آتی ہیں، کیونکہ ایمان عمل کی بات کرتا ہے، اور عمل انسان کو کہتا ہے کہ اپنے عمل سے پہلے دیکھو یہ کام کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے، یہ کام جائز ہے کہ نہیں ہے۔ ایمان اور عمل کیا کرتا ہے؟ انسان کی زندگی کو ظاہری اعتبار سے محدود کرتا ہے، ظاہری اعتبار سے۔ ظاہری طور پر انسان ایک ایسا انسان سوچئے کہ جو عمل نہیں کرتا، ایمان لے کر نہیں آیا، اس کے لیے ہر چیز جائز ہے. جائز سے مراد اس نے اپنے اوپر جائز قرار دی ہوئی ہے، جائز نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پہ ہم اور آپ کھانا کھانے سے پہلے سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں ہے. جو شخص نہ صاحب ایمان ہو نہ عمل صالح کی بات کرنے والا ہو، جیسا بھی کھانا ملے گا، جہاں سے بھی ملے گا، اٹھا کے کھا لے گا، اس کے سامنے کوئی محدودیت نہیں ہے. لیکن در حقیقت جس چیز کو وہ محدودیت انسان سمجھتا ہے، یہ محدودیت انسان کو شرافت عطا کرتی ہے. بالکل اسی طرح کہ جیسے ایک بچی حجاب کو، پردے کو شاید اپنے لیے محدودیت سمجھے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حجاب اور پردہ محدودیت لے کر آتا ہے. نہیں، حجاب پردہ ایک بچی کے لیے محدودیت نہیں لے کر آتا، شرافت اور عزت کا سبب بنتا ہے. جو بچی سر کو ڈھانپ کر نکلتی ہے، جو بچی لباس کے اوپر ردا پہن کر آتی ہے، اس کی طرف ناپاک نگاہیں نہیں اٹھا کرتی. وہ اپنے آپ کو ناپاک نگاہوں سے محفوظ کرنے کا سبب فراہم کرتی ہے، وہ اپنی عزت اور شرافت کا اہتمام کرتی ہے. ظاہری طور پر دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ محدود ہے بس. لہذا جہاں کہیں بھی ایمان کی بات ہے، وہاں عمل صالح بھی ہے. لہذا خداوند عالم نے قرآن میں کہا کہ ہر انسان گھاٹے میں ہے، لیکن اگر کسی کو اس گھاٹے سے نکلنا ہے، راستہ ایمان اور عمل صالح. اور اس کے ساتھ چونکہ راستہ تلخ ہوگا، مشکل ہوگا، عمل صالح کے درمیان جب لوگ انسان عمل کر رہا ہوگا، لوگ مذاق اڑائیں گے، لوگ تہمتیں لگائیں گے، لوگ بہت ساری باتیں کریں گے. کیا جیسے آج کے دور میں دیکھنے میں آتا ہے، نوجوان دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں بعض اوقات، اور لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. نوجوان چہرے پہ داڑھی رکھتا ہے چونکہ اس کے دین نے اس سے کہا، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، لوگ توہین کرتے ہیں بعض اوقات. یہاں پر صبر چاہیے ہوتا ہے. یا اسی طرح کوئی نوجوان جب آتا ہے کسی ایسی جگہ پر، جیسے مثال کے طور پر یونیورسٹی میں جاتا ہے، کسی ایسے انوائرمنٹ میں جاتا ہے کہ جہاں گناہ کے مواقع اس کو بہت ملتے ہیں، ایک ایسا نوجوان جب گناہ کے موقع پر آتا ہے اور اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے، تو گناہ سے بچنے کے لیے اس کو صبر چاہیے ہوتا ہے. گناہ سے بچنا آسان نہیں عزیزوں. روایت رسول میں بیان کیا گیا کہ صبر تین اقسام کا ہے، اور ان میں جو سب سے زیادہ درجات والا صبر ہے وہ کہاں پر ہے؟ کہ جب انسان گناہ کے مقابلے میں خود کو روک کر صبر کرتا ہے، اس کا درجہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ہے. حتیٰ مصیبت پر صبر کرنا پہلے درجے کا صبر ہے، اطاعت پر صبر دوسرے درجے کا صبر ہے، اور گناہ پر صبر کرنا، گناہ کا موقع مل رہا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، گناہ سے کوئی سامنے دیکھنے والا نہیں، لیکن انسان خدا کی خاطر بچتا ہے، نوجوان خدا کی خاطر بچتا ہے، اس کا اجر اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ ہے. بس جو دوسری چیز انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حیات طیبہ تک پہنچے، وہ ایمان ہے، جو عمل صالح کے ساتھ بیان کیا. آیات کے اندر ترتیب، بعض جگہوں پر ایمان پہلے ہے، بعض جگہوں پر عمل صالح. جو آیت میرا سرنامہ کلام ہے، اس میں چونکہ عمل صالح کو مقدم رکھا گیا تھا، اس لیے میں نے عمل صالح کی بات آپ کے سامنے پہلے کی ہے تین دن. آج تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے ایمان کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں. عزیزوں، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان آیا فقط زبان سے اقرار کا نام ہے، یا ایمان کسی اور چیز کا نام ہے؟ ایک مرتبہ ایک چیز کا علم ہوتا ہے، اور ایک مرتبہ اس علم کے اوپر انسان کو یقین ہوتا ہے. یقین دماغ کا حصہ نہیں ہے، یقین قلب کا حصہ ہے، علم دماغ کا حصہ ہے. اس کو امام خمینی نے ایک اچھی مثال کے طور پہ سمجھایا تھا، وہی مثال آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. امام خمینی نے کہا اپنی کتاب میں کہ دیکھو، جب ایک شخص مر جاتا ہے تو ہر شخص یہ جانتا ہے کہ یہ مرنے والا شخص ختم ہو گیا، اس کے پاس کوئی قدرت، طاقت، اختیار کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں کر سکتا. یہ علم ہے ہر انسان کو، لیکن اس علم کے باوجود انسانوں کی اکثریت کو اگر کہا جائے کہ ایک اندھیرے کمرے میں چند ڈیڈ باڈیز کے ساتھ، مردوں کے ساتھ بیٹھ کر رات گزارنی ہے، اندھیرا ہوگا، لائٹ نہیں ہوگی، روشنی نہیں ہوگی، تو انسانوں کی بڑی تعداد یہ کام کرتے ہوئے گھبرائے گی. کیوں گھبرائے گی؟ اس لیے کہ انہیں ان مردوں سے خوف لاحق ہوگا. امام خمینی کہتے ہیں کہ یہ جانتے ہیں کہ یہ مر چکا، یہ جانتے ہیں کہ اس کے اندر طاقت نہیں ہے، یہ جانتے ہیں کہ حرکت نہیں کر سکتا، لیکن یہ بات فقط جانتے ہیں، یہ بات مانتے نہیں ہیں. جاننے میں اور ماننے میں فرق ہوتا ہے. جاننا علم ہے، ماننا ایمان ہے. جو چیز دل میں آئے اسے ایمان کہتے ہیں. یعنی انسان اس مرحلے تک پہنچ جائے اس کا علم اس کی معلومات اور محفوظات سے ہوتا ہوا, اس کی عقل سے ہوتا ہوا اس کے دل میں راسخ ہو جائے, اسے اس بات پر یقین آ جائے کہ ایک نہیں سو مردے بھی ایک ساتھ اگر پڑے ہوئے ہوں تو ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنے اوپر بیٹھی ہوئی ایک مکھی کو اڑا سکیں. انسان کے اندر یہ یقین آ جائے تو اس کو ایمان کہا جائے گا. لہذا ایمان کیا چیز ہے؟ خدا کہہ رہا ہے کہ عمل جو لوگ حیات طیبہ تک پہنچتے ہیں, جن کو حیات طیبہ عطا ہوتی ہے, ان کے پاس عمل صالح اور ایمان ہونا ضروری ہے. ایمان قلبی کیفیت کا نام ہو گیا. آئیے اب اپنی طرف پلٹیں گے ہم کہ ہم اور آپ کس کیفیت میں ہیں, کس منزل میں ہیں. ایمان کے بارے میں مختلف روایات, مختلف آیات بیان کی گئیں. فقط پہلے ایک دو آیات کو آپ کے سامنے بیان کروں. خود قرآن کریم میں بیان کیا گیا, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ وبرسولہ, اے صاحبان ایمان, مخاطب کیے صاحبان ایمان کو, ٹائٹل دیا گیا صاحبان ایمان یعنی مومن. مومن کون ہوتا ہے؟ جو صاحب ایمان ہوتا ہے, ایمان لے کر آتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اب اگلا کام بتایا جا رہا ہے کیا کرو, آمنوا باللہ. پہلے والے آمنوا میں میم پر زبر ہے اور دوسرے والے آمنوا میں میم میں زیر ہے, یہ حکم ہے. اے صاحبان ایمان کیا کرو, ایمان لے آؤ اللہ پر, اس کے رسول پر. کوئی سوال کرے قرآن کریم سے, کوئی سوال کرے خدا سے کہ پروردگار تو نے جو مخاطب قرار دیا مومنوں کو مخاطب قرار دیا, اگر یہ مومن نہیں تھے تو پھر تو نے مومن کیوں کہا, تو نے کیوں کہا یا ایھا الذین آمنوا, اور اگر مومن تھے تو پھر ایمان لانے کو کیوں کہہ رہا ہے, چونکہ ایمان لائے ہوئے تھے تو مومن تھے. لیکن جب تو کہہ رہا ہے اے مومنوں, پھر کہہ رہا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر, اس کے رسول پر, تو کیا معاملہ ہے؟ یہاں پر یہی مثال امام خمینی کے ذہن میں رکھیے گا کہ خدا وند عالم کہے گا کہ ابھی ایمان ان کے علم کا حصہ بنا ہے, انہوں نے علم سے اس بات کو سمجھ لیا کہ اللہ کے سوائے کوئی اس کائنات میں صاحب قدرت نہیں ہے. علم سے اس بات پر آ گئے مگر خدا وند عالم کی قدرت ابھی ان کے دل میں داخل نہیں ہوئی ہے. خدا وند عالم کے اوپر ایمان دل کا حصہ نہیں بنا. زبان سے لا الہ الا اللہ کہا ہے, زبان سے کہہ دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, یہ سر اگر جھکنا چاہیے تو فقط خدا کے سامنے جھکنا چاہیے, مگر عمل کے میدان میں صاحب ثروت کے سامنے بھی جھکا دیتے ہیں, صاحب قدرت کے سامنے بھی جھکا دیتے ہیں. جب عمل کا موقع آتا ہے تو جہاں ان کا منفعت ہوتی ہے وہاں پہ ان کا سر جھک جاتا ہے. اگر یہ ایمان کا حصہ ہوتا لا الہ الا اللہ, اللہ کے سامنے جھکتا سر. ایسا ایمان چاہیے کہ جیسا مسلم ابن عقیل کے پاس تھا. کیسا ایمان کہ جب مسلم نے اپنے عقیل کو گھیر کر لائے دربار ابن زیاد میں, تمام لوگوں نے ابن زیاد کے سامنے سر کو جھکایا, احترام کیا اس کا, مسلم ابن عقیل نے اپنے سر کو سیدھا رکھا. ساتھ آنے والوں نے کہا کہ مسلم امیر کو سر نہیں سلام نہیں کیا, امیر کے سامنے تعظیم نہیں کی, امیر کے سامنے سر نہیں جھکایا. مسلم نے پلٹ کر کہا میرا امیر فقط حسین ہے, میرا امیر فقط حسین ہے, یہ سر فقط حسین کے سامنے جھک سکتا ہے. ایمان ہے حسین کے اوپر میرا, حسین کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکنے والا. یہ بس عزیزوں ایمان قلبی کیفیت کا نام ہے. اسی چیز کو قرآن کی دوسری آیت نے بیان کیا کہ اے رسول یہ جو اعراب آپ کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں قالوا آمنا, ہم ایمان لے کر آ گئے, آپ ان سے کہیے لم تؤمنوا, تم ابھی ایمان لے کر نہیں آئے ہو, تم کہو اسلموا, ابھی ہم تسلیم ہوئے ہیں. اور ایمان نہ لانے کی دلیل خدا کیا دے رہا ہے, ولما يدخل الايمان في قلوبكم, ان سے کہیے کہ ایمان ابھی تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا, ابھی تم نے دل سے تسلیم نہیں کیا. تم میں سے کوئی قدرت اسلام کی وجہ سے مرعوب ہو کر تسلیم ہو گیا, سرینڈر کر دیا. تم میں سے کسی نے آئندہ ہونے والے فائدوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اسلام کا اظہار کیا ہے, ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا. ایمان جب دل میں داخل ہو تو کہنا آمنا, بس یہ ایمان ہے کہ جس کا تعلق انسان کے دل سے ہے. عزیزان محترم ایک اور آیت آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس میں ایمان کے دل میں داخل ہونے کو خدا وند عالم ضمانت دیتا ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان تمہارے دل پہ لکھ دیا جائے تو اس کے لیے اس چیز پر عمل کرنا ہوگا. بہت اہم آیت ہے اور یہ ہمیں اور آپ کو اپنی زندگیوں میں پیش بھی آتی ہے, درپیش ہے یہ ہمارے, اور اسی سے نکلنا اور نمٹنا ہمارے لیے بہت اہم ہے. کون سی آیت؟ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22. اس کو توجہ سے سنیے گا. قرآن کی اس آیت میں, سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 میں خدا وند عالم رسول اللہ سے مخاطب ہو کے فرماتا ہے کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ وبالیوم الآخر یوادون من حد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم وابناءہم واخوانہم او عشیرتہم. اہم آیت ہے. آپ اس قوم کو نہیں دیکھیں گے کہ جو ایمان لا چکی ہو, ایمان لانے کے بعد یہ لوگ ان لوگوں سے مودت کا, دوستی کا, محبت کا اظہار کرتے ہوں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن اور اس کے مقابلے میں ہیں. توجہ کیجئے گا, پھر آیت کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ آپ اس قوم کو کہ جو ایمان لا چکی, ایسا نہیں پائیں گے کہ جو ایمان لانے کے بعد ان لوگوں سے مودت کا اظہار کرے, یوادونا مودت کا اظہار کرے, محبت کا اظہار کرے, دوستی کا اظہار کرے. کس کے ساتھ؟ من حد اللہ ورسولہ, جو اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہو, اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتا ہو, اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی مخالفت کرتا ہو, یہ اس کے ساتھ کبھی دوستی نہیں لگائیں گے. اگلا ٹکڑا بہت اہم ہے. چاہے یہ لوگ ولو کانوا آباءہم, ان کے باپ دادا ہی کیوں نہ ہوں, ابناءہم, ان کی اولاد ہی کیوں نہ ہو, اخوانہم, ان کے بھائی کیوں نہ ہوں, او عشیرتہم, ان کے رشتہ دار کیوں نہ ہوں. یعنی آپ ایمان کی علامت کیا ہے؟ رسول اللہ قرآن میں خدا کیا کہہ رہا ہے, ایمان کی علامت یہ ہے کہ ایک مومن جو اللہ اور آخرت پر اور آپ کی نبوت پر ایمان لے کر آ جاتا ہے, وہ ایمان لانے کے بعد اس شخص کے ساتھ ہرگز دوستی نہیں کرتا, اس شخص کے ساتھ ہرگز اٹھنا بیٹھنا نہیں کرتا, ہرگز اس شخص کے ساتھ مودت سے پیش نہیں آتا جو خدا اور اس کے رسول کا مخالف ہو, جو خدا اور اس کے رسول کے دین کا مخالف ہو, چاہے اس کا تعلق ان کے خاندان سے کیوں نہ ہو, چاہے وہ اس کا باپ کیوں نہ ہو, چاہے اس مومن کا بھائی کیوں نہ ہو, چاہے اس کا بیٹا کیوں نہ ہو, چاہے اس کا رشتہ دار کیوں نہ ہو. خدا کہہ رہا ہے جب یہ اس منزل پر پہنچ جاتے ہیں تو خدا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اولئک کتب الایمان فی قلوبہم, یہی وہ طبقہ ہے جن کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا گیا ہے, یہی وہ طبقہ ہے کہ جس کے دل پر ایمان کی مہر لگا دی گئی ہے, یہی وہ طبقہ ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, یہی وہ لوگ ہیں کہ خدا ان سے راضی ہو گیا اور یہ خدا سے راضی ہو گئے. اولئک حزب اللہ, یہ اللہ کا لشکر ہیں, وحزب اللہ ہم المفلحون, اور اللہ کا لشکر ہی تو فلاح پانے والا ہے. توجہ کیجئے گا عزیزوں, یہ ایمان کی آیت ہے. مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں کتنا واسطہ پڑتا ہے اس چیز سے, اب آگے دیکھیے کتنا ہم اور آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس آیت کے مطابق عمل کر پاتے ہیں. ہماری اور آپ کی زندگی میں آیت یہ آیا معیار ہے یا نہیں؟ خدا کہہ رہا ہے کہ چاہے دوست ایک, چاہے ان کا باپ ہو, بیٹا ہو, اولاد ہو, بھائی ہو, رشتہ دار ہو, اگر خدا اور اس کے رسول کا مخالف ہے, یہ ہرگز اس کے ساتھ اظہار دوستی نہیں کرتے, یہ ہرگز اس کے ساتھ اظہار مودت نہیں کرتے, یہ ہرگز اس کے ساتھ نہیں اٹھتے بیٹھتے, اس کو اپنا دوست نہیں قرار دیتے. اور اس کے بعد اگر اس منزل پر آ گئے, اب ایمان ان کے دل میں لکھ دیا گیا ہے. عزیزوں ایمان, میں نے بیان کیا ایمان کس چیز کا نام ہے؟ دل میں آنے کا. جب دل پہ لکھ دی جائے بات تو وہ ایمان ہوتا ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ دل پہ اس کے لکھا جاتا ہے جو اس کیفیت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. درود بھیجی محمد والے محمد پر. اللہ یا رسول اللہ, یا لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک, لبیک یا حسین, لبیک, محمد آل محمد, بلند سے بلند تر چلوا. اللهم صل على محمد. توجہ کیجئے گا عزیزوں, یہ آیت ہماری زندگی کو تھوڑا سا مشکل بنا رہی ہے. حقیقت میں مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل مرحلہ ہے کہ انسان ان لوگوں کی مخالفت کرے, ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ختم کرے, ان لوگوں کے ساتھ دوستی نہ کرے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہوں, چاہے اس کے عزیزوں میں سے کیوں نہ ہوں, چاہے اس کے رشتہ داروں میں سے کیوں نہ ہوں. ہمارے یہاں معمولاً حق کو دوستیوں پر, رشتہ داریوں پر قربان کر دیا جاتا ہے. ہماری معاشرتی مشکلات میں ایک مشکل یہ ہے کہ ہم حق کو قربان کرتے ہیں دوستیوں کے اوپر, تعلقات کے اوپر, رشتہ داریوں کے اوپر. ہمارے یہاں حق پامال ہو جاتا ہے بعض اوقات, بہت سارے کیسز ہم اور آپ جانتے ہیں, تعلق معاشرے سے ہمارا بھی آپ کا بھی, بہت ساری چیزوں میں انوالو ہیں, دیکھتے ہیں نزدیک سے ان چیزوں کو. بعض اوقات طلاق اور خلا کے ایسے ایسے کیسز آتے ہیں کہ جس میں انسان واقعا حیران ہو جاتا ہے کہ کس طرح معلوم ہے لوگوں کو کہ جن کو گواہ کے طور پر لایا گیا ہے کہ وہ آ کر خلا لینے والی لڑکی کے حق میں گواہی دے دیں کہ لڑکا بڑا ظالم ہے, لڑکا اس کے حقوق ادا نہیں کرتا, وہ اگر گواہی دیتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان کے رشتہ دار نے تقاضا کیا تھا کہ آگے اس کے لڑکے کے خلاف گواہی دے دی جائے, یا برعکس لڑکی کے خلاف گواہی دینے آ جاتے ہیں صرف اس وجہ سے, حالانکہ کچھ نہیں جانتے. جب تھوڑا سا تحقیقات کی جاتی ہیں, چند سوالات کیے جاتے ہیں, تو ان کا جواب پلٹ کر کیا ہوتا ہے, بھائی ہمارا رشتہ دار تھا, اس نے درخواست کی تھی کہ آگے گواہی دے دو تاکہ معاملہ آگے بڑھ جائے. یہ نہیں سوچا کہ تمہاری گواہی سے کتنا بڑا منکر انجام پانے جا رہا ہے, یہ نہیں سوچا کہ تمہاری اس گواہی سے, کہ جھوٹی گواہی ہے, کس وجہ سے یہ گواہی دینے پہ تیار ہوئے, اس لیے کہ رشتہ دار نے کہا تھا. خدا نے کیا کہا؟ خدا نے کہا ایمان کی علامت یہ ہے کہ جو کوئی خدا کی مخالفت کرے, اس کے رسول کی مخالفت کرے, صاحب ایمان کبھی اس سے دوستی نہیں کر سکتا, اس کے کہنے پہ نہیں چل سکتا. عزیزوں, یہ مرحلہ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کے ہر مرحلے پر درپیش ہے. میں اور آپ اس وقت جو زندگی گزار رہے ہیں, جگہ جگہ قدم قدم پر حق اور باطل ہے, قدم قدم پر حق اور باطل ہے. مجھے اور آپ کو اگر ایمان کے حیات طیبہ تک پہنچنا ہے, تو حیات طیبہ تک پہنچنے کے لیے ایمان شرط ہے, اور ایمان جو خدا کی نگاہ میں قابل قبول ہے وہ یہ ایمان ہو, وہ یہ ایمان ہے کہ جس میں خدا اور اس کے رسول کا حکم ہر چیز پر مقدم ہو, ہر چیز پر مقدم ہو. یہ بہت مشکل مرحلہ ہے, بہت کٹھن مرحلہ ہے, لیکن علی مرتضیٰ کے ماننے والوں کے لیے مشکل نہیں ہے. ان کے لیے مشکل نہیں ہے کہ جنہوں نے علی مرتضیٰ کو اپنا امام مانا ہوا ہے. علی مرتضیٰ کو امام ماننے والوں کے لیے مسئلہ مشکل نہیں, چونکہ امام علی کون ہے؟ علی مع الحق والحق مع علی, علی امام حق ہیں. عزیزو, یہ معیار ایمان ہے, یہ ایمان کا ایک معیار قرار دیا گیا ہے. آج کے بعد مجھے اور آپ کو دیکھنا ہوگا کہ میری اور آپ کی زندگی اور تعلقات کے اندر, دوستی کے اندر کتنا حق کا ابلاغ ہے اور کتنا دوستیوں کا ساتھ ہے. آج ہماری دوستیوں کی وجہ سے, ہمارے تعلقات کی وجہ سے, ہمارے دوستوں کو سب کو راضی کرنے کی وجہ سے بہت مشکلات بڑھ گئیں, حتیٰ ممبر کا تقدس پامال ہو جاتا ہے, دین الہی کا تقدس پامال ہو جاتا ہے. میں آپ کے سامنے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں, پہلے بھی کی ہے, کہ یاد رکھیے گا, دین اسلام کے اندر اتحاد برائے اتحاد کوئی مفہوم نہیں رکھتا. یہ اور کھل کے بات کروں, علی مرتضیٰ کے مکتب کے اندر, علی مرتضیٰ کے راستے کے اندر اتحاد برائے اتحاد کوئی مفہوم نہیں رکھتا. اتحاد برائے اصول ہو دعا کرتا ہے, اتحاد برائے حق ہوا کرتا ہے. کیا یہ ممکن ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے, کیا یہ ممکن ہے کہ ہم ہمیشہ سب کو ملا کے چل سکیں؟ ہاں ممکن ہے. کب؟ جب ہم اصولوں کو چھوڑ کر نفاق پہ عمل کرنا شروع کر دیں. نفاق کا کیا مطلب ہے؟ جیسی محفل ہو ویسا رنگ ڈھانپ لیں, جیسا سامنے والا تقاضا کرے ویسی بات کرنا شروع کر دیں. اگر ہم نفاق پر عمل کرنا شروع کر دیں سب ہم سے راضی ہوں گے, لیکن اگر ہم اصول پہ چلنے کی کوشش کریں, ایسا کبھی ممکن نہیں ہوگا کہ سب راضی ہوں, ایسا کبھی ممکن نہیں ہے کہ سب مل کے چل سکیں. آج بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں کہ دیکھو آپس میں اختلاف نہ کرو. یقیناً آپس میں اختلاف حرام ہے, بالکل اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, یہ عام مسلمانوں کے لیے بھی پیغام ہے, مومنوں کے لیے بھی ہے. لیکن حق کو پامال کر کے ساتھ چلنا یہ علی کا راستہ نہیں ہے. امام علی علیہ السلام کے سامنے جب مولا کے پاس ظاہری اختیار آیا, آنے والوں نے کہا کہ علی آپ نے ابھی ابھی حکومت سنبھالی ہے, حاکم شام عرصے سے شام کا حاکم ہے, کم و بیش 15-20 سال ہو گئے اس کو وہاں بیٹھے ہوئے, اس کے قدم مضبوط ہیں, وہ جمع ہوا ہے, اس کی حکومت ہے, اس کا اختیار ہے. علی ابھی آپ اس کو کچھ نہ کہیے, کچھ عرصے آپ اپنی حکومت کو مضبوط کیجئے اور اس کے بعد آپ اس کو ہٹائیے گا. امام نے پلٹ کر صرف ایک سوال کیا تھا کہ یہ بتا کہ وہ حق پر ہے یا باطل پر ہے. کہنے والے نے کہا مولا اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ باطل پر ہے. امام نے کہا جب باطل پر ہے تو باطل کے ساتھ علی ایک لمحہ نہیں چل سکتے, علی ایک لمحے کے لیے باطل کو برداشت نہیں کر سکتے. تو کیسا مشورہ علی کو دے رہا ہے؟
علی اس کی پرواہ کرنے نہیں آئے کہ علی کے قدم جم جائیں، علی حق کو جمانے کے لیے آئے ہیں، علی اپنے لیے نہیں آئے، علی آئے اسی لیے ہیں کہ حق کو قائم کر سکیں۔ لہذا امام نے ابتدائی دنوں میں حاکم شام کو خط لکھا اور کہا کہ حکومت تیرا حق نہیں ہے عزیزوں، علی کا ماننے والا کبھی بھی ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ اس لیے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ اگر ملا کے چلنا ہی ملاک ہوتا، معیار ہوتا، تو پھر امام علی یہ کام کرتے، امام علی اس کے سزاوار تھے، امام علی کو یہ کام کرنا چاہیے تھا۔ امام علی علیہ السلام نے تین جنگیں لڑی ہیں، تینوں جنگیں کس سے لڑی ہیں؟ کفار سے، مشرکین سے، یا ظاہری طور پہ مسلمانوں کے ساتھ؟ جنگ صفین، جنگ جمل، جنگ نہروان، مولا متقیان کو یہ جنگیں لڑنی پڑی۔ عزیزوں اگر امام علی علیہ السلام اپنے زمانے میں حق پر عمل کرتے ہوئے مجبور ہوتے ہیں کہ جو لوگ حق کو پامال کر رہے ہیں چاہے ان کا عنوان مسلمان ہی کیوں نہ ہو، علی ان کے خلاف قیام کرتے ہیں، میری اور آپ کی بصیرت بھی اتنی ہونی چاہیے کہ اگر کوئی ایمان کے لبادے میں موجود ہو تو ہم پہچان سکیں کہ حقیقی طور پر ایمان پر ہے یا نہیں ہے۔ اس نے ایمان کا لبادہ تو نہیں اوڑا ہوا فقط، حقیقی معنی میں اتحاد برائے اتحاد کچھ نہیں ہوتا، اتحاد برائے اصول، اتحاد برائے حق۔ لہذا اس چیز کو ہمیشہ علی کا ماننے والا ذہن میں رکھتا ہے۔ بس آج کے دور میں جس چیز کی اہمیت ہے مجھے آپ کو دیکھنا ہے وہ یہ کہ اس آیت قرآنی کے مطابق، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 کے مطابق، میرے اور آپ کا ایمان ہے یا نہیں ہے، کیا علامت بتائی گئی، ایمان کون، کس کا ایمان ہے، کہ جس کے دل پر ایمان کی مہر لگ گئی کہ جو اپنے رشتہ داریوں کے اندر حق کو پامال نہیں کرتا، اپنے تعلقات کے اندر حق کو پامال نہیں کرتا، اپنے رشتہ داروں کو، رشتہ داریوں کو، تعلقات کو حق کی وجہ سے قربان کر دیتا ہے، حق کو پامال نہیں ہونے دیتا۔ بس عزیزوں یہ ایک پہچان ہے کہ جو بیان کی گئی صاحبان ایمان کی، جو لوگ حیات طیبہ تک پہنچنا چاہتے ہیں ان کو عمل صالح اور ایمان کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی، اور ایمان کی یہ مشکل ترین منزل ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ عزیزوں ایک اور ایمان کی علامت ہے کہ جس کو رسول اللہ نے بیان کیا تھا کہ ایمان کو پہچاننا ہو تو کیسے پہچاننا، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ جو گفتگو میں ہوتی ہیں، بعض اوقات اور بعض دفعہ کسی چیز کو مصداق بنا دیا جاتا ہے اور اس مصداق کے ذریعے سے انسان کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ میں مثال کے طور پہ بیان کرتا ہوں کہ ہم اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آیا ہم امام علی کے رستے پہ چلنے والے ہیں یا نہیں، امام علی ہم سے راضی ہیں یا نہیں۔ اس کا ایک طریقہ یہ کہ میں روایات اور کتابوں کا سہارا لوں اور کہوں کہ پھر اپنے آپ کو دیکھیں، اور ایک اور راستہ ہمارے پاس موجود ہوگا جو زیادہ آسان ہوگا۔ وہ راستہ کیا ہوگا؟ وہ راستہ یہ ہوگا کہ ہم یہ دیکھیں کہ علی مرتضیٰ کن سے راضی تھے، ان کے کردار کو دیکھ کر اپنے بارے میں فیصلہ کرنا شروع کر دیں۔ یعنی میں بجائے اس کے کہ تفصیلی گفتگو کو کروں، میں آپ کے سامنے معیار رکھ دوں کہ دیکھو اگر میرے اور آپ کے اندر مالک اشتر کی خصوصیات ہیں تو اس کا مطلب ہے علی ہم سے راضی ہیں، میرے اور آپ کے اندر عمار یاسر کی خصوصیات ہیں تو علی ہم سے راضی ہیں، بجائے اس کے کہ میں تفصیلی بحث کروں۔ اسی طرح رسول اللہ نے بھی ایک معیار قرار دے دیا، ایمان کے بارے میں آیات ہیں، روایات ہیں، سب کچھ ہیں، رسول اللہ نے مشکل آسان کر دی، کہا امام علی کو مخاطب کر کے کہ یا علی لولا انت یا علی لم یعرف المؤمنون بعدی، اے علی اگر آپ نہ ہوتے تو میرے بعد مومنوں کی پہچان نہ ہو پاتی، مومن کی پہچان علی مرتضی، لولا انت یا علی آپ نہ ہوتے لم یعرف المؤمنون بعدی، میرے بعد مومنوں کی پہچان نہ ہو پاتی۔ اب رسول اللہ نے بہت سادہ معیار دے دیا کہ اگر اپنے آپ کو دیکھنا ہے صاحب ایمان ہو یا نہیں ہو تو علی مرتضیٰ کی نسبت اپنے دل کو دیکھو۔ ایمان کی تعریف بیان کر چکا، ایمان کیا ہے؟ ایمان زبان سے اقرار نہیں ہے فقط، ایمان دل میں ہوتا ہے، ایمان دل میں ہونا چاہیے۔ اب علی مرتضیٰ کے بارے میں اپنے دل کی کیفیت کو دیکھو، اگر دل سے علی کی امامت کو تسلیم کر پائے، دل سے تسلیم کرنے کا مطلب کیا ہوگا؟ دل سے امامت کا تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ جو ہم نے سلمان کی روایت میں آپ کے سامنے دو دن پہلے بیان کیا تھا کہ جس جس جگہ علی مرتضیٰ کا قدم پڑا اس جگہ میرا اور آپ کا قدم رکھا گیا، تو اس کا مطلب ہے علی کی امامت کو ہم نے دل سے تسلیم کیا ہے، علی کی امامت کو دل سے تسلیم کرنا ہوگا۔ لولا انت یا علی آپ نہ ہوتے میرے بعد مومنوں کی پہچان نہ ہوتی، جس نے آپ کو تسلیم کیا، جس نے آپ کو مانا، جس نے آپ کے راستے کو اپنایا وہ مومن ہے۔ یہ معیار رسول اللہ نے دیا ہے اور یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ بس عزیزوں اس معیار پہ تھوڑی سی گفتگو اور آپ کی زحمت تمام کروں۔ ایک بحث آیت اللہ خامنہ نے اپنی کتاب ایمان میں کی، ان کی تقاریر کا مجموعہ ہے کتاب ایمان کے نام سے، اس میں انہوں نے بیان کی ہے، بحث پوری ایمان کے اوپر، کئی گفتگو، کئی ان کے تقاریر کا مجموعہ ہے، اس کا ایک نقطہ فقط آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ امام نے کہا، آیت اللہ خامنہ بیان کرتے ہیں کہ ایمان کا مرحلہ وہی قلبی ہے، اور قلبی ایمان کا مطلب اطاعت کی منزل تک پہنچنا ہے۔ زبان سے فقط کسی کے علم کی فضیلت کو قبول کر لینا یا کسی کے فضائل کو تسلیم کر لینا اس شخصیت پر ایمان کا سبب نہیں بنتا۔ توجہ کیجئے گا، اہم نقطہ ہے، کسی کے فضائل کو، کسی کی علمی قابلیت کو تسلیم کرنا، کسی کے فضائل کو تسلیم کر لینا زبان سے یا اقرار کر لینا، یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان کب ہے؟ جب آپ اس شخص کی علمی قابلیت کے قائل ہوں، اس کی فضیلتوں کا اقرار کرتے ہوئے اس کو واجب الاطاعت سمجھ کر اس کے پیچھے چلے، تو یہ ایمان ہے۔ اس کے بعد آغا خامنہ ہی نے بیان کیا، رہبر نے اپنی اس گفتگو میں بیان کیا کہ اگر ہم پہلی والی بات کو لے لیں کہ فقط زبان سے کسی کے فضائل کا اقرار کیا جائے، زبان سے کسی کی علمیت کا قائل ہو جایا جائے، تو پھر عمر و عاص کو بھی امام علی کا شیعہ ماننا پڑے گا، پھر امام علی کے ان دشمنوں کو بھی امام کا شیعہ ماننا پڑے گا کہ جنہوں نے مشکلات میں پڑھنے کے بعد جب دیکھا کہ کوئی جواب بند نہیں پڑتا، تو باب العلم کے دروازے پر آنے پہ مجبور ہو گئے، تسلیم کیا کہ علی کے سوا اس وقت اس مشکل سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ علی مرتضیٰ کی علمیت کے قائل تھے، اس کا مطلب ہے کہ علی مرتضیٰ کی فضیلت کے قائل تھے، لیکن مرحلہ کیا ہے؟ علی مرتضیٰ کی فضیلت کے قائل تھے مگر دل سے علی مرتضیٰ کی امامت اور فضیلت کو تسلیم نہیں کر پائے، ایمان نہیں لا پائے۔ جب ایمان نہیں لا پائے تو عمل بھی نہیں کر پائے۔ علی کے مقابلے میں آگے کھڑے ہوئے دو مثالیں آپ کے سامنے بیان کروں۔ ایک مرتبہ روم کے بادشاہ نے ایک خط لکھا امیر شام کو، اور اس سے چند چیزوں کا سوال پوچھا۔ چند سوالات کے اندر ایک سوال یہ تھا، امیر شام سے پوچھا گیا کہ لا شے کس کو کہتے ہیں؟ لا شے، اس کا مطلب یعنی کچھ نہیں، کچھ نہ ہونا، عربی میں لا شے یعنی کچھ نہ ہونا۔ اس نے امیر شام سے سوالات پوچھے، اس میں یہ سوال تھا روم کے بادشاہ کے، قاصد نے آگے پوچھا کہ یہ سوالات ہیں، بہت سارے سوالوں کے جواب دیے، لا شے کا جب سوال پوچھا گیا، لا شے کیا ہوتا ہے، تو کوئی جواب بن نہ پڑا۔ عمر و عاص وہاں موجود تھا، معلوم ہے آپ کو کتنا زیرک انسان تھا، کتنا فتین تھا، اس کو کہا گیا فتین، ہماری روایت میں ذہین نہیں کہا گیا، فتین، جہاں پہ ذہن اور عقل منفی امور کی طرف چلے اس کو ذہانت نہیں کہتے، اس کو فطانت کہتے ہیں، فتینت، فتین تھا، تیزی کرنے والا تھا۔ خب اس نے کہا کہ اس مشکل کا حل فقط علی کے پاس ہے، لا شے کا جواب فقط علی دے سکتے ہیں۔ معاویہ نے پوچھا کہ پوچھیں کیسے علی سے، ظاہر ہے پوچھیں گے تو علی کی فضیلت تسلیم ہو کرنی پڑے گی۔ کہا اس کا ایک راستہ ہے۔ کہا کیا راستہ ہے؟ کہا راستہ یہ ہے کہ ایک کام یہ کرتے ہیں کہ علی کی خدمت میں ایک سواری کو بھیجتے ہیں، خوبصورت گھوڑے کو، قیمتی گھوڑے کو بھیجو ایک سپاہی کے ساتھ، سپاہی جائے اور جانے کے بعد علی سے کہے کہ علی میں اس گھوڑے کو آپ کو بیچتا ہوں، آپ لینے پہ تیار ہیں؟ اگر علی لینے پہ تیار ہو جائیں تو علی پوچھیں گے اس کی قیمت کیا ہے، جب علی پوچھیں قیمت کیا ہے تو ہمارا سپاہی جواب میں دے کہ میں آپ کو یہ بیچتا ہوں لا شے کے بدلے میں، یعنی اس کی قیمت کیا ہے؟ لا شے۔ اب لا شے کا جب علی اس معاملے کو قبول کر لیں گے تو لا شے کا جو بھی جواب علی دیں گے وہی جواب لا شے کے بارے میں ہوگا۔ توجہ کیجیے گا، معاویہ کی سمجھ میں آتی ہے بات، کہتا ہے ٹھیک ہے یہ کام کرتے ہیں، اپنے سپاہی کو بیچتا ہے، خوبصورت گھوڑا لے کے بیچتا ہے، وہ آتا ہے امام علی کے پاس، کہتا ہے علی یہ گھوڑا میں آپ کو بیچنا چاہتا ہوں۔ امام علی کہتے ہیں ٹھیک ہے بہت خوبصورت ہے، اس کی قیمت بتا۔ کہتا ہے لا شے پر اس گھوڑے کو آپ کو بیچ رہا ہوں۔ توجہ کیجیے گا، مولا متقیان نے کہا ٹھیک ہے میں نے سودا قبول کر لیا۔ مولا نے گھوڑے کی مہار لی، قمبر کے حوالے کی کہ قمبر اس کو لے جاؤ۔ قمبر گھوڑا لے کر چلنے لگے تو یہ سپاہی بولا علی میری قیمت میں نے آپ کے ساتھ طے کیا تھا۔ امام نے کہا ٹھیک ہے تیری قیمت دیتا ہوں، اس کے ہاتھ کو پکڑا، صحرا کی طرف اس کا رخ کیا، کہا یہ تیری قیمت ہے۔ کہنے لگا علی کیا مطلب، کچھ سمجھ میں نہیں آیا، یہ قیمت کیسے ہوئی؟ کہا تو نے کیا کہا تھا، تجھے کیا چاہیے اس کے بدلے، گھوڑے کے بدلے؟ اس نے کہا میں نے کہا تھا لا شے چاہیے۔ امام علی نے کہا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کریم میں بیان کیا ہوا ہے کہ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لا یجدہ شیئا، یہ دیکھنے والے دور سے جب صحرا پر نگاہ کرتے ہیں تو ان کو سراب میں پانی نظر آتا ہے، جب اس تک پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہاں کچھ بھی نہیں ہے، وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو نے کہا تھا کچھ بھی نہیں چاہیے، یہ تیری قیمت ہے، جا لے جا۔ اس پہ میں جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو علی مرتضیٰ کے مقابلے میں آتا ہے اس کو دنیا میں صحرا کی خاک اور آخرت میں جہنم کی آگ نصیب ہوا کرتی ہے۔ توجہ کی عزیزوں، اب امام علی علیہ السلام نے جواب دیا، اس کے بعد یہ جواب انہوں نے دیا۔ واقعہ کیوں نقل کیا تھا؟ تھوڑا سا آپ لوگ بھی بیدار ہو جائیں اس لیے، اور دوسرا اس لیے نقل کیا تھا کہ امام علی کی علمیت کے تو وہ قائل تھے جو علی کے مقابلے پہ تلوار لے کر آئے تھے، جو علی سے مقابلہ کرنے آئے تھے، امام کی علمیت کے تو قائل تھے، امام کی فضیلت کے قائل تھے۔ ایک مرتبہ معاویہ نے اسی عمرواز سے پوچھا کہ میرے اور علی کے بارے میں کیا کہتا ہے، یا کسی اور نے پوچھا کہ علی اور معاویہ کے بارے میں تیری کیا رائے ہے۔ عمرواز نے ایک شعر پڑھا، عمرواز نے شعر پڑھنے کے بعد کہا کہ این الحسا و این نجوم السما، این علی و این معاویہ۔ حسا کس چیز کو کہتے ہیں؟ ساحل سمندر پر جو بکھری ہوئی خاک اور ریت ہوتی ہے اس کو حسا کہا جاتا ہے۔ اس نے کہا ساحل پر بکھری ہوئی ریت اور آسمان کے ستارے، بھلا کوئی مقابلہ ہے؟ اسی طرح علی اور معاویہ میں کوئی مقابلہ ہے؟ تم آسمان کے ستاروں کو ساحل کی ریت سے مقابلہ نہیں کر سکتے، یعنی آسمان کے ستارے جگمگاتے ہیں، کائنات کی زینت ہیں، اسی طرح علی کائنات کی زینت ہے، تم کس سے اس کا مقایسہ کر رہے ہو؟ وہ فضیلت کا بھی قائل تھا، علم کا بھی قائل تھا، فضائل جانتے تھے۔ عزیزوں مسئلہ کیا تھا؟ اس کے باوجود علی مرتضیٰ کے مقابلے میں تلوار لے کر آئے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ علی کی امامت کو، علی کی ولایت کو، علی کی فضیلت کو دل سے تسلیم نہیں کر پائے تھے، علی کی محبت کو دل میں نہیں اتار پائے تھے۔ مسئلہ یہ ہے، بس یہیں پہ مجھے روکنا ہے اور آپ کی گفتگو، اپنی زحمت، آپ کی زحمت کو تمام کرنا ہے۔ عزیزوں یہی مرحلہ کہیں ہماری آپ کی زندگی میں خدا نخواستہ نہ ہو کہ علی یہ مرتضیٰ کی علمیت، فضیلت، ان کی شجاعت، ان تمام چیزوں کے میں اور آپ قائل تو ہوں مگر راستہ علی سے جدا ہو۔ جیسے عمرواز کا راستہ علی سے جدا تھا، قائل تھا، وہ بدوقت بھی قائل تھا علی کی فضیلت کا، علمیت کا، شرافت کا۔ یہی سبب ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے دشمن اہل بیت علیہ السلام کی شرافت اور فضیلت کے قائل رہے۔ اس کو آپ اس بات سے محسوس کرنے کی کوشش کیجئے گا کہ دشمن جب کسی سے دشمنی کرتا ہے تو اگر اس کے جسم کو نقصان نہ پہنچا پائے، یا جسم کے نقصان کے ساتھ ساتھ کیا چاہتا ہے، اس کی شخصیت کو خراب کر دے، اور شخصیت کو خراب کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے، اتہام اور تہمت اور الزام لگائے جاتے ہیں۔ اہل بیت کے دشمنوں نے اہل بیت کے ساتھ دشمنی کرنے میں کسی کسر کو نہیں چھوڑا، مگر اہل بیت کا کوئی دشمن کبھی اہل بیت کی طرف انگلی اٹھا کے کوئی الزام نہیں لگا سکا، کبھی کوئی کردار کشی نہیں کر سکا، کبھی کوئی تہمت نہیں لگا سکا اہل بیت کے اوپر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت کی فضیلتیں تھیں، اہل بیت کی فضیلت کے یہ بھی قائل تھے۔ اسی طرح ہارون کا واقعہ ہے کہ جب ہارون حج کے دوران خیمہ لگا کر بیٹھا ہوا تھا، لوگ آ رہے تھے، ہارون نے اپنے بچوں سے کہا کہ یہاں سے جو گزرے وہ میرے پاس سے جائے، مجھے سلام کرتا ہوا جائے۔ بچوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر بعد مامون اور رشید ہارون کے خیمے میں آیا، اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ یہاں سے موسیٰ ابن جعفر بھی گزر رہے ہیں۔ ہارون نے فوراً کہا کہ خبردار، موسیٰ ابن جعفر کو باہر نہ اتارنا، انہیں سواری سمیت خیمے کے اندر لے کر آنا۔ توجہ کیجئے گا عزیزوں، تاریخ کہا سواری سمیت خیمے میں لے کر آنا۔ مامون نے کہا ٹھیک ہے۔ خیمہ بڑا تھا، سواری سمیت امام خیمے کے اندر آئے، ہارون رشید اٹھا اپنی جگہ سے، اٹھ کر امام کو اس نے سواری سے اتارا، ان کا استقبال کیا، ان کے ماتھے کا بوسہ لیا، اپنی جگہ بٹھایا، کچھ دیر گفتگو ہوئی، امام سوار ہو کر واپس چلے گئے۔ جب چلے گئے تو مامون رشید نے سوال پوچھا، کہا مجھے سمجھ میں نہیں آئی یہ بات کہ جس شخص کے آپ اتنے دشمن ہو اس شخص کے بارے میں اتنا احترام، تو ہارون رشید پلٹ کر کہتا ہے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ کائنات میں اگر کوئی اس وقت صاحب فضیلت ہے تو وہ یہی موسیٰ ابن جعفر ہے جن کی یہ صاحب فضیلت ہیں، یہ آل رسول ہیں۔ مامون نے پلٹ کر فوراً کہا کہ اگر تو ان کی فضیلت کا اتنا قائل ہے تو حکومت ان کے حوالے کیوں نہیں کر دیتا۔ یہاں پر ہارون نے کہا کہ یا بنیا الملک اقیم، اے میرے بیٹے حکومت تو اندھی ہوتی ہے، اگر تو میرا بیٹا ہونے کے باوجود اگر میرے سامنے حکومت کے معاملے میں کھڑا ہوگا تو میں تیرا باپ ہونے کے باوجود تیری آنکھیں نکال دوں گا۔ حکومت کا معاملہ ہے، یہ قدرت کا معاملہ ہے، یہ طاقت کا معاملہ ہے، یہ ظاہری دولت کا معاملہ ہے، فضیلت انہیں کے پاس ہے۔ بس صاحب فضیلت مانتے تھے عزیزوں، مگر مسئلہ کیا تھا، پرابلم کیا تھی کہ علم کی عظمت کو مانتے تھے، فضیلت کو مانتے تھے، راستہ جدا تھا۔ خدا نہ کرے کہ ہم اور آپ بھی آئمہ علیہ السلام کی علمیت، فضیلت، فضائل کو فقط سن کر خوش ہو جائیں، خدا نہ کرے ہمارا راستہ آئمہ سے جدا ہو۔ حیات طیبہ تک کون پہنچے گا؟ جو صاحب ایمان ہوگا۔ صاحب ایمان کون ہے؟ جس کے دل میں حقیقت ہوگی، جو ایمان کو دل میں نازل کرنے والا ہوگا وہ صاحب ایمان ہے، جس کے دل پر ایمان کی مہر لگی ہوگی، جس کے دل میں علی کی ایسی عظمت ہوگی کہ علی کے سوا کوئی اطاعت کے قابل نہیں ہے، پھر ہر ہر قدم پہ جو علی کی اطاعت کرے گا وہ حیات طیبہ کا مالک ہوگا۔ حیات طیبہ کے اصول کے لیے یہ راستہ ہمیں دیا گیا ہے عزیز۔ حیات طیبہ تک پہنچنے کے لیے، پاک و پاکیزہ زندگی کے لیے، عمل صالح اور ایمان، اور ایمان کے اندر کیسے ممکن ہے کوئی شخص صاحب ایمان ہو اور اس پر ایمان نہ رکھتا ہو کہ جو ایک جنگ کے اندر کل ایمان کا مصداق بن کے چلا ہو؟ کس طرح ممکن ہے کہ انسان اپنے آپ کو مومن کہے اور علی مرتضیٰ پہ ایمان نہ رکھتا ہو؟ کہ جس کے لیے رسول اللہ نے کہا تھا، ظاہراً جنگ خندق کے اندر کہا تھا کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ یہ صاحب ایمان نہیں جا رہا، کل ایمان جا رہا ہے، یہ ایمان ہے خود علی۔ علی پر ایمان رکھنا ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، مگر ایمان رکھنا، ایمان یعنی دل میں علی مرتضیٰ کی محبت ہو، دل میں علی مرتضیٰ کی ولایت ہو۔ دل میں ولایت اور محبت کا مطلب کیا ہے؟ کہ پھر راستے میں جدائی کا تصور نہ ہو سکے، پھر قدم علی کے کہیں اور میرے قدم کہیں اور نہ اٹھ رہے ہوں، بلکہ سلمان کی طرح ہوں، جدھر جدھر علی کے قدم ہیں ادھر ادھر میرا قدم بھی اٹھے۔ اگر میں اور آپ اس منزل پر آئے عزیزوں تو حیات طیبہ کے مالک بن جائیں گے۔ اور یہ فقط امام علی سے مخصوص نہیں ہے، یقیناً علی مرتضیٰ اماموں میں سب سے پہلے ہیں۔ ہر زمانے کے امام کے اوپر ایسا ہی ایمان رکھنا ہر مومن پر فرض ہے، لہذا آج کے زمانے کے امام پر بھی ویسا ایمان رکھنا ہر مومن پر فرض ہے۔ آج کے زمانے کے امام پر کیسا ایمان رکھنا چاہیے؟ جس کو چوتھے امام نے کہا تھا، کتنا خوبصورت انہوں نے بیان کیا، کہا کہ جو آخری زمانے کے لوگ ہوں گے وہ بہت صاحب عظمت اور بہت صاحب فضیلت ہوں گے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، مولا کیوں صاحب فضیلت ہوں گے؟ امام نے جواب دیا، اس لیے کہ ان کے زمانے کا امام ان کے درمیان موجود نہیں ہوگا، مگر خدا نے ان کو ایسا ایمان عطا کیا ہوگا کہ انہوں نے اپنے اس ایمان کی بدولت، اپنی عقل کی بدولت، اس کی غیبت کو حضور میں تبدیل کر دیا ہوگا۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ رسول اللہ نے ایسا ہی نہیں کہا تھا، رسول اللہ اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھے ہوئے آپ نے کہا کہ میرا سلام ہو میرے بھائیوں کے اوپر۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ آپ کے بھائی کون ہیں؟ ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی مراد ہم ہیں؟ کہا، نہیں، تم تو میرے اصحاب ہو، تم تو میرے دوست ہو، میرے ساتھ ہو، میرے بھائیوں پر میرا سلام ہو۔ پوچھا، رسول اللہ کون ہیں آپ کے بھائی؟ کہا، آخری زمانے میں زندگی گزارنے والے مومنین کے جب ان کا ہادی، ان کا امام ان کی نگاہوں سے اوجھل ہوگا اور وہ اس وقت اس پر ایمان رکھتے ہوئے اپنے دین پر باقی رہیں گے، وہ میرے بھائی ہیں، وہ میرے بھائی ہیں۔ عزیزوں، مجھے اور آپ کو یہ افتخار دیا رسول اللہ نے، لیکن کب؟ کہ جب چوتھے امام کی اس روایت کے مطابق ہم ایمان کی اس منزل پر آ جائیں کہ جب ہم نے اپنے اس ایمان کے ذریعے، اپنی عقل کے ذریعے سے امام کی غیبت کو حضور میں تبدیل کر دیا ہو۔ اس کی وضاحت چاہیے، غیبت کو حضور میں تبدیل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس طرح سے فقط سمجھا سکتا ہوں نوجوان دوستوں کو کہ غیبت کو یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ پردہ میری آنکھوں پہ پڑا ہوا ہے، میں امام کو نہیں دیکھ پا رہا، مگر امام کی آنکھ پہ کوئی پردہ نہیں ہے، وہ مجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے، ہر کیفیت میں دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے تو میں بچا ہوا ہوں، اسی لیے تو اس امام نے کہا تھا ان غیر محملین علی مراتکم، اے شیعوں تمہاری دیکھ بھال کرنے میں کوتاہی نہیں کرتا، ولا ناسین علی ذکرکم، میں تمہارا ذکر نہیں بھلاتا، امام عصر نے بیان کیا ہے، کیونکہ پردہ تمہاری آنکھوں پر ہے، میری آنکھوں پہ تھوڑی، غافل تم ہوتے ہو، میں تھوڑی ہوتا ہوں۔ سید ابن طاؤس عبادت کی غرض سے سرداب میں داخل ہوتے ہیں جو سامرہ میں، خدا آپ سب کو دکھائے انشاءاللہ، جہاں سے امام کی غیبت کا آغاز ہوا، ظاہر غیبت صغرا کا، اور جب پہنچتے ہیں نیچے تو کہتے ہیں مجھے آواز آئی، میں نے آواز سنی، امام عصر کھڑے ہوئے دعا کر رہے تھے، بعض شخصیات کو خدا نے مقام دیا تھا کہ ان کی امام عصر سے ملاقات ہوئی، کہتے ہیں میں نے امام کے الفاظ سنے، امام دعا کر رہے ہیں خدا وند عالم سے، پروردگار ہمارے شیعوں کے گناہوں کو معاف کر دینا، خدایا یہ ہماری ولایت پر بھروسہ کرتے ہوئے گناہ کر دیتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، یہ ایک طرف دعا تو ہے امام کی، ایک طرف شاید امام کے دل کا درد بھی ہو کہ خدایا ان کو ہماری ولایت پر بھروسہ کرتے ہوئے پرواز کرنی چاہیے تھی، ہماری ولایت انہیں معراج عطا کرنے کے لیے تو نے دی تھی، ہماری ولایت کا نور ان کے دلوں میں اس لیے تھا کہ یہ مادی قیود سے نکل جائیں، خدایا یہ ہماری ولایت پر بھروسہ کرتے ہوئے گناہ کر دیتے ہیں، پروردگار جو ہمارا احترام تیری نگاہ میں ہے، اس احترام کی بدولت ان کے گناہوں کو معاف کرنا۔ توجہ کیجیے عزیزوں، یہ امام بھولتا ہے کبھی؟ ایسا امام بھول سکتا ہے؟ ہم نے اور آپ نے کبھی اس امام سے کہا تھا مولا ہماری مغفرت کی دعا کیجئے گا، میں اتنے گناہوں کے باوجود یہاں موجود ہوں، تو یہ اس وجہ سے نہیں کہ میری کوئی خاصیت ہے، اس وجہ سے کہ کسی امام کی دعا میرے ساتھ ساتھ چلتی ہے، اتنی کوتاہیوں کے باوجود عزت بچی ہے، اس وجہ سے کسی کے اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں، کسی کے ہاتھ ہماری عزت کے سپر بن جاتے ہیں، کسی کے اٹھے ہوئے ہاتھ ہمیں بچا لیتے ہیں۔ اس امام نے کہا کہ تمہاری دیکھ بھال میں کوتاہی نہیں کرتا، میں پلٹ کر کہوں گا مولا ہم آپ کے حق میں کوتاہی کرتے ہیں، مولا ہم اپنے دور جانے والے عزیزوں کو یاد کر کے پریشان ہوتے ہیں، اس کی خیریت کی خبر نہیں ملتی پریشان ہو جاتے ہیں، ابھی ہمارے کچھ عزیز گئے ہوں گے اربعین میں، ہمیں معلوم ہے نیک سفر پر گئے ہوئے، اربعین پر گئے ہوئے، مولا جب تک وہاں سے اطلاع نہیں ملے گی دل بے چین رہے گا، لیکن جیسے اس عزیز کے لیے دل بے چین ہوتا ہے کبھی آپ کے لیے نہیں ہوتا ہے ایسے بے چین، کبھی آپ کے لیے ایسے نہیں تڑپا امام یہ دل، کبھی نہیں اس دل نے نہیں سوچا کہ نہ معلوم آپ کہاں ہوں گے، آپ کس کیفیت میں ہوں گے، اے میرے مولا کس کس جگہ آپ ہوتے ہیں، آپ نے کہا ولا ناسین علی ذکرکم، تمہارے ذکر کو نہیں بھولتا، میں امام سے پوچھوں مولا کہاں کہاں یاد کرتے ہیں آپ مجھے، شاید امام جواب دیں کہ دیکھو جب کربلا کا گزر ہوتا ہے میں تمہیں یاد کرتا ہوں، میں تمہارا پیغام پہنچاتا ہوں، تمہارا سلام پہنچاتا ہوں، میں اپنے جس سے کہتا ہوں آپ کے کچھ عزادار وہاں موجود تھے آپ کے اوپر گریا کر رہے تھے، مولا اور کہاں یاد کرتے ہیں، نجف جاتا ہوں مولا علی کو سلام پہنچاتا ہوں، مولا اور کہاں یاد کرتے ہیں، جب قبر زہرا پر آتا ہوں میں تمہیں یاد کرتا ہوں، میں بھی مولا سے کہوں گا مولا کسی جگہ میں یاد کریں نہ یاد کریں، قبر زہرا پر ضرور یاد رکھا کریں، مولا کسی جگہ ہمارا ذکر کریں نہ کریں، قبر زہرا پر ہمارا ذکر ضرور کیا کیجئے، مولا ہماری طرف سے بھی اس سید سے ہماری شہزادی کو ہمارا سلام دیا کیجئے، کہا کیجئے کہ آپ کے ان ماننے والوں کے دل میں بڑی حسرت ہے، یہ چاہتے ہیں کبھی آپ کی قبر بھی بنے یا آنے والے وہاں پر آئے، مولا ہمارا سلام اس جگہ پر ضرور دیا کیجئے۔ حزب اللہ کا ایک نوجوان شہید ہوا اسی حرم میں، مدافع حرم کے طور پر، اس نے ایک وصیت کی، کہا میں وصیت کرنا چاہتا ہوں کہ میری قبر کو نہ بنایا جائے، میری قبر پہ کوئی نشان نہ رکھا جائے، میری قبر کو پختہ نہ کیا جائے۔ دوستوں نے پوچھا تو یہ وصیت کیوں کرتا ہے کہ تیری قبر نہ بنائی جائے، اس کو پکا نہ کیا جائے، کوئی نشان نہ رکھا جائے، کہتا ہے مجھے فاطمہ زہرا سے حیا آتی ہے، مجھے فاطمہ زہرا سے شرم آتی ہے، میری شہادت کے بعد میری قبر ہو، اس پر نشان ہو، اس پر لوگ آئیں، فاطمہ زہرا کی کوئی قبر نہ ہو۔ اجرکم اللہ۔ بس عزیزوں، یہ تاریخیں ایک ایسی بچی کی شہادت کی تاریخیں ہیں جو فاطمہ کی طرح مظلوم بچی ہے، جو فاطمہ کی طرح اپنے بابا پر رونا چاہتی ہے مگر ظالم رونے نہیں دیتے. فاطمہ کا بھی قصور یہی تھا کہ فاطمہ اپنے بابا پر رونا چاہتی تھی, رونے والے رونے نہیں دیتے تھے. علی سے آ کر کہتے تھے کہ اے علی فاطمہ سے کہیے یا رات کو روئے یا دن میں روئے, فاطمہ کے رونے نے ہمارا سکون ختم کر دیا. مگر یہ بچی کی مظلومیت کچھ اور ہے. فاطمہ اپنے گھر میں بیٹھ کر رو رہی ہے اور آنے والوں نے کہا ایک وقت بنا لیجئے رونے کا. مگر یہ حسین کی بچی جب اپنے کٹے ہوئے سے بابا کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ کر رونا چاہتی ہے تو رونے نہیں دیا جاتا, تماشا مارا جاتا ہے, تازیانہ مارا جاتا ہے. اجرکم اللہ, وہ منزل بھی آتی ہے. یہ بچی منزل طے کرتی ہوئی زندان میں پہنچ جاتی ہے. اسی بچی کی شہادت کی تاریخ ہے, بس آج اس کی شہادت کی تاریخ ہے. عزیزوں, یہ بچی جب زندان شام میں پہنچتی ہے بڑی مشکلوں سے وقت گزارتی ہے, در زندان پر آ کر بیٹھ جاتی ہے, اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھ کر اپنے بھائی سے پوچھتی ہے اے میرے بھائی یہ اڑتے ہوئے پرندے کہاں جاتے ہیں؟ سید سجاد کہتے ہیں میری بہن یہ اپنے اپنے آشیانوں کی طرف جاتے ہیں, اپنے اپنے گھونسلوں کی طرف جاتے ہیں. سکینہ پوچھا کرتی تھی بھیا کبھی ہم بھی آزاد ہوں گے, بھیا کبھی ہم بھی اپنے وطن جائیں گے. اللہ جانے سید سجاد کیا جواب دیتے تھے, مگر تاریخ نے یہ بیان کیا ایک مرتبہ یہ بچی رات کو سوتے سے اٹھ گئی, فریاد کرنے لگی میرے بابا کہاں ہے؟ ارے میرے بابا بھی آئے تھے, میرے بابا کہاں ہے؟ واہ, سکینہ کے رونے کی آواز زندان میں پہنچی, زندان سے باہر نکل کر دربار میں گئی. ارے اس یزید نے پوچھا کیا سبب ہے, یہ بچی آہو بکا کیوں کرتی ہے؟ کہنے والوں نے کہا اس نے خواب میں بابا کو دیکھا ہے, کسی طرح نہیں بہلتی. کہتا جاؤ اس کے باپ کا سر لے جاؤ, اس کی بچی کو اس کے باپ کا سر دے دو. ارے باپ کا سر آتا ہے, در زندان کھلتا ہے, تشت میں رکھا ہوا سر, سکینہ اپنا چلا ہوا دامن پھیلا دیتی ہے. اے میرے بابا, بڑی آرزو تھی آپ کے سر کو اپنے دامن میں لوں. اجرکم اللہ, سر کو اپنے دامن میں رکھتی ہے, اپنے رخسار کو بابا کے رخسار پر رکھ کر سکینہ بیان کرتی ہے کس نے مجھے یتیم کر دیا, ارے کس نے ان سوکھی رگوں کو کاٹ ڈالا. اسی طرح بیان کرتے کرتے سکینہ خاموش ہو جاتی ہے, آواز دینے والے آواز دیتے ہیں, کوئی جواب نہیں آتا. سید سجاد, ارے تمہاری بہن جواب نہیں دیتی. مولا آگے بڑھ کے شانہ ہلاتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. پھبھی اماں میری بہن اس دنیا سے
سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بار الہ جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما, جو مومنین زیارت پر گئے ہیں تمام مومنین کو با معرفت زیارت نصیب فرما, ان تمام مومنین و مومنات کو خیر و عافیت کے ساتھ ان کے گھروں تک واپس پہنچا. خدایا تجھے رحمت کے واسطہ تمام مراجع عظام کو, رہبر معظم کو سید حسن نصر اللہ کو صحت سلامتی طول عمر عنایت فرما, جو مجاہدین مقدس مقامات کی مزارات ائمہ معصومین علیہ السلام کی حفاظت کر رہے ہیں ان تمام مجاہدین کی حفاظت فرما, اسراء میں ہونے والے زخمیوں کو شفا عنایت فرما, اسراء میں ہونے والے شہیدوں کو حضرت عباس کے ساتھ محشور فرما, اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.